بات ہے وہ اپنے نفس کا پیروکار ہو جاتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اس طرح نفس اور شیطان مل کر اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شیطان بھی بہکاتا ہے، اس کا نفس بھی اس کو بہکاتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے نفس اور شیطان کی باتیں مانتا ہے اور ان کی باتوں پر چلتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس طرح دین سے وہ بہت دور چلا جاتا ہے اور شیطان اور نفس اس کو ایسے ایسے دھوکے دیتے ہیں اور ایسے ایسے مغالطوں میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح چل رہا ہوں، حالانکہ بالکل غلط چل رہا ہوں۔ گزارنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ ہمارا کسی اللہ والے سے تعلق ہی نہیں، ہمارا کسی سے صحیح معنی میں اطلاعی تعلق نہیں، بس اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کسی کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں کسی اللہ والے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بحث ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم خود ہی دین پر عمل کر لیں گے اور دین پر چلیں گے، گناہوں سے بچیں گے، ہمارے لیے بس یہ کافی ہے۔ اور یہ بھی نفس و شیطان کا دھوکا ہے۔ اگر یہ کافی ہوتا تو قرآن و حدیث کے اندر اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے، ان کی رہنمائی میں چلنے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی تاکید ہی نہ کی جاتی، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، بس اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دنیا میں اتار دیتے اور فرشتے کے لیے اعلان کر دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لو اور عمل کر لو۔ لیکن ایسا نہیں، کتابیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم نازل فرمائی ہیں اور انبیاء علیہ السلام بہت سارے بھیجے، بڑی بڑی کتابیں تو چار ہیں، اور زبور، انجیل، قرآن کریم، اور کچھ صحیح ہیں جن کی تعداد 17 یا 13 یا 19 ہے، پر 20 سے اوپر نہیں، پوری دنیا کی تاریخ جو ہزار ہزار سال پر مشتمل ہے اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں، 1,24,000 کتابیں اتنی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صحبت اختیار کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، تو دو سلسلے اللہ تعالیٰ دنیا میں جاری فرمائے، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ۔ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری مگر بہت کم، اور اپنے نیک بندے بہت بھیجے جو بے حد و حساب ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر ان کے صحابہ، اور پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، حضور کی امت میں بے حد و حساب، بے شمار ہیں، بے حساب ہیں۔ یہ سب اس لیے اللہ پاک نے بھیجے ہیں کہ ان کی صحبت اختیار ہو. سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اسی لیے سب سے پہلے قرآن شریف کے شروع میں سورہ فاتحہ لکھی ہوئی کہ پہلے خلاصہ پڑھ لو پھر اس کی تفصیل پڑھ لو. پر سورہ فاتحہ خلاصہ اہدنا صراط المستقیم ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے, صراط المستقیم ہمیں بتائیے اور عطا فرمائیے. اور پھر اللہ پاک نے صراط المستقیم کی دعا کروا کر عجیب انداز سے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بدلایا. یہ نہیں فرمایا کہ صراط المستقیم یہ بس اس پہ چلنا, دعا مانگو اور یہ صراط المستقیم بس اس پہ چلنا, یہ نہیں بتایا. یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر آپ کا انعام ہوا ہے کہ ان کے ساتھ رہو. اور وہ کہنے وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, صدیقین, شہداء, صالحین, اولیاء اللہ. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ بتائیے جن پر آپ کا انعام ہوا, جن پر آپ نے انعام فرمایا ان کا راستہ ہمیں بتائیے اور ان کے راستے پر ہمیں چلائیے. اور جن پر انعام ہوا ہے وہ یہ چار ہستیاں ہیں, انبیاء علیہ السلام, صدیقین, شہداء, صالحین. آج ہی پھر فرمایا کہ اور دو قسم کے لوگوں سے ہمیں دور رکھیے, ان کے راستے سے ہمیں ہٹا کر بچا کر رکھیے. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بے راہ ہو گئے. مراد یہود و نصاریٰ. تو ہدایت صراط المستقیم کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, برے لوگوں کی صحبت سے دور رہو. جب تم ان دو باتوں پر عمل کرو گے تو صراط المستقیم پر آ جاؤ گے. صراط المستقیم سیدھا جنت میں جانے کا راستہ ہے. سارے قرآن کریم کا خلاصہ یہ ہے کہ صراط المستقیم حاصل کرو, اور تم کیا حاصل کرو گے؟ ہم سے مانگو ہم دیں گے, اور ہم کس طرح دیں گے؟ اس طرح دیں گے کہ نیک بندوں کی صحبت میں رہو, برے لوگوں سے برے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو. تو اگر خالی یوں کہہ دیں کہ صراط المستقیم پر چلو تو بھائی کیوں بھی فرما سکتے, تو اس طرح نہیں فرمایا. معلوم ہوا کہ بس خود بخود آدمی دین پہ چل نہیں سکتا, اور اس لیے نہیں چل سکتا کہ نفس شیطان اس کو دھوکہ دیں گے اور وہ کسی نہ کسی طرح اس کو بھٹکا دیں گے. اور کتنے واقعات ہیں, کتنے لوگوں کے واقعات ہیں کہ کس کس طرح ان کے نفس نے اور شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور وہ بیرا ہو گئے بجائے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے, راستے ہی میں وہ رہ گئے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا. ایک مرتبہ وہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور ایک جنگل سے گزر رہے تھے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں وہ پہنچے. تو جنگل میں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اچانک روشنی ہوئی. وہ بڑے حیران ہوئے کہ اندھیرے میں روشنی کہاں سے آ گئی. اب یہ سوچ رہے تھے کہ اس میں سے آواز ہے کہ عبدالقادر میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. وہ حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بول رہے ہیں. اور پھر اس نے یہ بولا کہ تم نے میری بہت عبادت کی ہے اور مجھے راضی کر لیا ہے, میں خوش ہو گیا ہوں, میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, اب آج سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, اب تم بس آرام کرو, اب میں تم سے اپنے باقی احکام معاف کرتا ہوں کیونکہ تم نے مجھے خوش کر لیا, میں راضی ہو گیا. اور شیخ سمجھ گیا کہ تو شیطان ہی ہو سکتا ہے اور تو کوئی ہو نہیں سکتا. کام مردود دفاع ہو کیا کیا بکتا ہے, جیسے یہ کہا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو ایک دم وہ روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو گئی. سچ مچ وہ شیطان تھا جو خدائی کے روپ میں بول رہا تھا, اور پھر چلتے ہوئے یوں کہہ کر گیا کہ عبد القادر یہ وہ جگہ ہے کہ تم سے پہلے 70 عابدوں کو اسی طرح میں بیٹھا چکا ہوں, وہ کہیں کی بھی نہیں, دین و دنیا دونوں ان کی برباد ہو گئی. تو یہ سچ مچ سمجھ گئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب نماز روزہ معاف کر رہے ہیں تو انہیں اختیار ہے معاف کرنے کا, اس لیے انہوں نے نماز بھی چھوڑ دی اور روزہ بھی چھوڑ دیا, سارے احکام چھوڑ دیے, اس طرح سے وہ ان کے آخر تباہ ہو. آپ سے پہلے 70 عابدوں کو میں یہاں اسی طرح بہکا چکا ہوں, آپ پہلے آدمی ہو کہ تم کو تمہارے علم نے بچا دیا. حضرت شیخ پھر سمجھے وہ مردود جاتے ہوئے بھی داؤ مار رہا, اب کیسی مار رہا ہے, میرے علم نے کیا بچایا, اللہ نے اپنے فضل سے بچایا. اس لیے اگر علم بچاتا تو شیطان کو نہ بچا لیتا, شیطان کو کیا علم نہ بچا لیتا. پھر اس کا لقب مشہور ہے معلم الملائکہ, ملائکہ کہتے ہیں استاد, لیکن اس علم نے اس کو نہیں بچایا, ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا اور مردود ہو گیا اور ملعون ہو گیا. تو میرا علم مجھے کیا بچا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچایا. اب یہ جو ذہن میں بات آئی کہ اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا, یہ بات آتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے. جب صحبت رہا تو وہ کہہ رہے آپ ٹھیک تو کہہ رہا ہے, علم نے بچا لیا. اور علم کی بنیاد پر بچنا یہ بھی پر خطر ہے, علم کیا بچا سکتا, اللہ کا فضل سے بچ سکتا آدمی شیطان کے اور نفس کے بھروسے بننا کتنے عالم ہے, عالم ہونے کے باوجود پہ عمل, سب سے عملی پر چلی سب سخت وحید ہیں, وہ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, اس کے باوجود بھی ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی, تو علم کیوں نہیں اسے عمل کروا رہا. تو علامہ ہے, فارغ التحصیل ہیں, فاضل ہیں, قاضی ہیں, مفتی ہیں, لیکن عمل نہیں الا ماشاء اللہ, تو محض عمل تو کافی تھی. تو اس نسل شیطان جو ہے آدمی کو بھی بہکا دیتے ہیں, حافظ کو بھی بہکا دیتے ہیں, قاضی کو بھی بہکا دیتے ہیں, عام لوگوں کو بھی بہکا دیتے ہیں, جیسی روح ویسے بہشتہ, جیسا آدمی دیکھتے ہیں ویسے روپ دھار کے چلے جاتے ہیں اور اس کو بہکا دیتے ہیں. اس لیے کتنے لوگ اس دھوکے میں آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی نسل شیطان نے ان کو دھوکہ دے رکھا اور وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے. اور نتیجہ یہ ہے کہ نہ ظاہر صحیح ہے, نہ باطن صحیح ہے, نہ اخلاق صحیح ہے, نہ اعمال صحیح ہے, نہ معاملات درست ہیں, نہ معاشرت صحیح ہے, نہ عقائد درست ہیں, نہ اخلاق صحیح. تو اس کے باوجود سمجھ لیں کہ بس ہم نے تو صحیح چل رہے ہیں, ہم تو سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں, حالانکہ بعض دفعہ سمجھتے تو یہی ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں, شہر کی راہ پہ چل رہے ہیں, لیکن دراصل نہ تو شیطان کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں. صحیح راہ پر چلنے کی توفیق اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے, نہ تو شیطان کے دھوکوں سے بچنا اللہ والوں کی صحبت میں نصیب ہوتا ہے. تو شیخ کو نصیب ہوا کہ نہیں, بہت سے تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو باوجود پڑھے لکھے ہونے کے وہ اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھی اس کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ واقعی اس کی ضرورت ہے, اور اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن اور حدیث اس کی تاکید سے اس کی ترغیب سے بھرے ہوئے. سارے دین میں خلاصہ تقویٰ ہے, اور اس کے اتنے فضائل ہیں, جتنے فوائد ہیں اس کی اس قدر برکتیں ہیں, بس دنیا کی صلاح و فلاح اس کے اوپر موقوف ہے. اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یا تو خدا وقول ہیں کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچوں سے مراد وہی ہے کہ جن کا ظاہر باطن برابر ہے, جیسے زبان سے کہتے ہیں عمل سے بھی کر کے دکھاتے ہیں, بات کے بھی سچے ہیں عمل کے بھی سچے ہیں. پھر یہ تقریر تو بھائی دھواں دار کرتے ہیں اور جب عمل کے میدان میں دیکھو تو صفر ہے, اخلاق اچھے نہیں ہیں, اعمال درست نہیں ہیں, معاملات خراب ہیں, مال صحیح نہیں ہے اور بیان لاجواب کر ایسا وہ جس طرح کہتے ہیں ویسے ترکیب بھی دکھاتے ہیں سچے ہیں. اور یہی صادقین پھر صدیق بنتے ہیں اور مقام صدیقین پر فائز ہوتے ہیں, جو اتنا اونچا مقام ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کا درجہ ہے. مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین میں دیکھو انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر ہے وہ صدیقین ہیں. صدیقین وہ ہیں جو کہ ظاہرا و باطنا عمل کرتے رہتے ہیں, بے ہم عمل کرتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ صدیق بن جاتے ہیں. ایسوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ پاک نے, اس لیے پوچھا کہ تقویٰ جس کا ہم حکم دے رہے ہیں یہ تم کو حاصل ہوگا اللہ والوں کی صحبت. اور جیسا کہ میرا سارے قرآن شریف خلاصہ یہی ہے کہ بری صحبت سے بچو, نیک صحبت میں بیٹھو. اور حدیث شریف میں بھی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اچھی اور بری صحبت کی اہمیت بتلائی ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی نیک صحبت کی مثال ایسے جیسے کہ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھنا, اور بری صحبت کی مثال ایسے جیسے لوہار کے پاس بیٹھنا. کہ خوشبو بیچنے والے کے پاس تم جاؤ گے, اس کے پاس بیٹھو گے, تو جب تک بیٹھ لو گے یا تو تم اس سے خوشبو خریدو گے, فائدہ تمہارا ہوا, یا ویسے ہی تم کو وہ ہدیہ کچھ دے دے گا, شیشی نہیں دے گا تو پھلہری دے دے گا, وہی فائدہ. اور اگر نہ تم نے خریدی نہ اس نے دی تو جب تک بیٹھے رہو خوشبو ناک میں آئے گی نہیں آئے گی. کسی سے اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم اس سے کوئی بات پوچھو گے وہ تمہیں جواب دے گا, اس سے تمہیں فائدہ ہو, یا تم خاموش بیٹھے ہو وہ تمہیں کوئی بات بتائے گا تمہیں فائدہ ہو جائے گا. اور یوں جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گے اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی شمع روشن ہے اس کی روشنی تمہارے اوپر پڑتی رہے گی. تو نفع تو خالی, اس کے پاس بیٹھنا فائدے تو خالی ہے, باطنی نفع اس سے ہوتا رہے گا, دینی فائدہ اس سے پہنچتا رہے گا. اور بری صحبت کی مثال ایسی جیسے کہ لوہار کے پاس بیٹھنا کہ جو اپنی بھٹی گرم کرتا ہے اور بھٹی گرم کر کے اس کے اندر لوہا گرم کرتا ہے اور پھر اس کو پیٹ پیٹ کے کل پرزے بناتا ہے, تو وہاں بیٹھو گے تو یا تو کوئی نہ کوئی بھٹی سے چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی یا تمہارے جسم کو جلا دے گی, وہاں بیٹھنے کا یہ نقصان ہوگا. اور اگر کسی چنگاری نے تمہارے جسم کو کپڑوں کو نہ جلایا تو کم از کم جب تک بیٹھے رہو گے دھوئیں کی بدبو تو دماغ کو سڑائے گی. بس یہ برے ہم نشین کی مثال کہ برے آدمی اگر بیٹھو گے تو یا تو تم بھی بری باتیں سیکھ جاؤ گے, اور ایسا تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ بری صحبت میں جب بیٹھتا ہے تو چند روز کے بعد اس کے اندر بھی بری باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بھی بری باتیں کرنے لگتا ہے, بری باتوں سے مانوس ہونے لگتا ہے. और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बुरी बातें करने लग गया, बुरे काम करने लग गया। और नहीं तो अगर दिल भर तुमने कोई फिलहाल कोई बुरा काम ना किया उसके बाद जाने की वजह से, तो उसकी बुरी सोबत का असर तो धुएं की तरह बराबर तुम्हारे ऊपर असर करता ही रहेगा। बल्कि हर आदमी अगर गौर करे अपनी जिंदगी में, तो अगर उसमें कोई नेक काम हुआ है या हो रहा है तो वो किसी न किसी कहीं ना कहीं किसी न किसी नेक आदमी की सोबत की वजह से होता है। और जो आदमी किसी गुनाह के अंदर मुब्तला है तो वो गौर करेगा तो उसका आखिरी तार किसी बुरे आदमी से जुड़ा हुआ नहीं निकलेगा। इसलिए जरूरी है कि किसी न किसी अल्लाह वाले से आदमी का ताल्लुक हो और रब्ता हो, ताकि उसकी इस्लाह हो, उसके अंदर अच्छे अच्छे अखलाक पैदा हों, उसके आमाल सही और दुरुस्त हों, उसके अंदर से बुराइयां दूर हों, बद अखलाकियां खत्म हों। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह तो भाई जगह जगह इसकी बड़ी ताकीद फरमाते, उनके तो मोबाइल भी इसकी ताकीद से भरे हुए हैं। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये वसीयत है, देखो कितनी अहम है, आखिर में ये वसीयत फरमा दे। हजरत हाजी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे कि मैं आजकल अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करने के फर्ज ऐन होने का फतवा देता हूँ। मैं अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करने के फर्ज ऐन होने का फतवा देता हूँ। तो अगर जो कुछ फरमाते थे बाकायदा दलील से फरमाते थे, तो फरमाते हैं इसकी दलील ये है कि ईमान की हिफाजत फर्जैन है और फर्जैन के मुकदमा भी फर्जैन होता है, और ईमान की हिफाजत बगैर अल्लाह वाले की सोबत के आजकल के जमाने में नहीं हो सकती, इसलिए अल्लाह वाले सोबत इख्तियार करना फर्जैन है। और जैसे ईमान की बात फर्ज है ऐसे अपने आप को आमाल सालिहा का पाबंद बनाना और गुनाहों से बचने का आदी बनाना भी तो जरूरी है। और अल्लाह ताला का दस्तूर ये है और उनकी आदत ये है कि ये काम बगैर किसी अल्लाह वाली की सोबत के आमतौर पर होता है, यानी इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो जाए कि वो आम तौर पर आकाम शरा पर अमल किया करे और गुनाहों से बचा करे। ये कैसे जो होती है आम तौर पर अल्लाह वालों की सोबत में रहने से हासिल होती है। जितने अल्लाह वाले हैं वो भी तो किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठकर अल्लाह वाले बने, कि थोड़े क्यों बने बनाए आसमान से उतरे, ये बने बनाए माँ के पेट से ऐसे निकले नहीं, जब बड़े हुए तो उन्होंने किसी न किसी अल्लाह वाले का दामन थामा, उनकी सोबत इख्तियार की, उसके नतीजे में अल्लाह पाक ने उनको अल्लाह वाला बना दिया। भारत इसकी सबको जरूरत है, जो इसे इख्तियार नहीं करते वो बहुत बड़ी महरूमी का शिकार है, और कुछ लोग अल्लाह वालों से जुड़ते भी रابطہ भी रखते लेकिन उनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, उनकी मुख्तलिफ किस्में। जो किसी अल्लाह वाले से जुड़ने वाले हैं, किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठने वाले हैं, उनमें भी मुखलिस बहुत कम है। मुखलिस का मतलब ये है कि वो किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक जोड़े, उनकी सोबत को इख्तियार करें, उनसे अपना इतना ही रास्ता जोड़े इसलिए कि अल्लाह पाक राजी हो जाए। और फिर अपना कोई हाल उनसे छुपाए नहीं, अच्छा हो या बुरा, उनसे अपना कोई हाल छुपाए नहीं, अच्छा हो या बुरा। और फिर जो कुछ वो मशवरा दे बस तन मन धन कुर्बान करते हैं उस पर अमल करने के लिए, सारी दुनिया एक तरफ और शेख की वो हिदायत एक तरफ। ऐसा करने वाले कहाँ हैं, उनका है, बहुत कम है ऐसे जो इस तरह से चलने वाले। بندہ عام طور پر یا تو اپنا اپنا حال بتا دے ہی نہیں, اور بعض لوگوں کو شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ ہم بتائیں گے تو ایسا نہ ہو وہ ہم سے بدگمان ہو جائے, ارے یہ مردود ایسا ہے, یہ ایسے گندے گندے کام کرتا ہے اور یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے, یہ تو بڑا ذلیل بڑا کمینہ ہے, تو شیطان نے دھوکہ دیا ہو, کیونکہ وہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ان کی مثال ایسی جیسے حکیم کی ہوتی اور ڈاکٹر کی ہوتی, کہ ڈاکٹر کے سامنے مریض اپنے بدتر سے بدتر مرض بھی بتائے گا, خدا نہ خاصہ اگر وہ کینسر میں مبتلا ہے تو کینسر اچھی طریقے سے اس کو بتائے گا, صحیح رپورٹیں کروائے گا اور وہ اس کے سامنے جائیں گے, کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ہے, ارے کب کینسر میں مریض کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اب میرے پاس ہے, ہم نے کیا سب, کوئی ڈاکٹر مریض کے اوپر اس طریقے سے ناراض نہیں ہوتا, وہ مریض پر نہایت شفیق ہوتا ہے, مرض کا دشمن ہوتا ہے اور اخیر دم تک وہ اس کا علاج کرتا ہے. بس ایسے یہ شیخ اور مرشد اور پیر ہوتے ہیں, کیونکہ یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں, وہ بھی بری عادتوں کے بری خطرتوں کے گناہوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کی تدبیریں بتاتے ہیں, اور جو اسے مبتلا ہے اس پر مہربان شفیق ہوتے ہیں. ان کا حال یہ کہ وہ اپنے کو اس سے کمتر سمجھتے ہیں تو اسے کیا برا سمجھیں گے, اس لیے یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے کہ وہ اپنا حال بتائیں گے اور اپنے گناہ بتائیں گے اپنی برائیاں بتائیں گے, تو اس صورت کے اندر وہ پتہ کیا سمجھیں گے بتا دیں گے, اور جو بتاتے تو بتانے کے بعد پھر وہ تدبیر بتائیں گے, بھائی یہ کام کرو اس طرح سے کرو تاکہ تم اس گناہ سے بچو, وہ کرتے ہی ہم سو تو بہانے لگا دیتے, بڑے بڑے بہانوں میں دیں گے سستی آتی ہے, پر سستی کے علاج چستی ہے, چستی پہ عمل نہیں کرتے, نہایت سست انتہائی کاہل بے انتہا کم ہمت اور کام جو کرتے ہیں ہم, بھائی عمل نہیں کرو گے تو پھر کیسے اطلاع ہوگی, کیسے تربیت ہوگی, کیسے اخلاق سمجھیں گے, کیسے اعمال گزریں گے. اور بعض اللہ بچائے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد اصلاح ہوتا ہی نہیں, پر ان کا تو مقصد یہ ہے کہ جاؤ اپنی مصیبتیں بیان کرو, دعا کرا لو, کوئی وظیفہ پوچھ لو, بس اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور بعض اس لیے جاتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کے یہاں تاجر بڑا تیز ملتا ہے, سیدھا دکان میں لگایا اور گھاؤں کی لین لگی, گھاس کھینچنے والا تاجر چاہیے ہو رہا, اس لیے پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور سلام جھو جھو کر رہے ہیں, اچھی تحفے دے رہے ہیں کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ نوکری نہیں ملے گی تو پیر صاحب سے تاجر لے لیں گے, اور دکان نہیں چلے گی تو پیر صاحب سے تاجر لے لیں گے, مقدمہ ہو رہا ہے اس میں جیتنے کے لیے پیر صاحب سے تاجر لے لیں گے, اور بس اس کام کے لیے کیا جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے گھر میں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, بس مقاصد کے لیے وظیفہ تاجر پوچھنے کے لیے پیر صاحب بنا رکھا ہے, تو پیر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں دین پہ چلنا ہے, وہ پیر اس لیے تاکہ دنیا ہماری صحیح ہو جائے, تو یہ دنیا کی طلب کے لیے آتے ہیں دین کے لیے نہیں آتے, تو یاد رکھو ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں, چاہے وہ 10 سال کسی خدمت میں رہ لیں اور چاہے 50 سال گزار دیں, جہاں پہلے دن سے وہیں آخری دن رہیں گے, اس لیے کہ ان کی نیت ہی اپنے آپ کو سدھارنے کی نہیں ہے, اور ان بزرگ سے جس مقصد کے لیے وہ بزرگ بنائے گئے ہیں اور جو ان کا مقصد زندگی ہے اس کی طرف تو یہ آتے ہی نہیں, ایسے بہت سے لوگ مخلص بہت کم, اور یہاں پر فائدہ جب ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں اخلاص اور شیخ کی ہدایت پر عمل کرنے کا مکمل جذبہ ہو تو پھر فائدہ ہوتا ہے. جس سلسلے میں یہ بھی اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ بھائی کچھ کا ادب بھی ضروری ہے اور فرما برداری بھی کامل ضروری ہے, ادب کی تشریح باقی ہے وہ پھر انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم يا ارحم الراحمين. یا رب العالمین کیا حق کیا تھیں یا ذلیان و اکرام ہم سب کی ہمارے والدین ہمارے اہل عیال اور ہمارے احباب و جملہ متعلقین کی کامل مغفرت فرما، تمام حاضرین اور حاضرات کی مکمل بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، مرد دم تک اپنے نیک بندوں سے وابستگی نصیب فرما، یا اللہ مرد دم تک اپنے نیک بندوں سے یا اللہ مخلصانہ تعلق نصیب فرما، مخلصانہ تعلق نصیب فرما، اور ان کے ہدایات پر پہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کو ہمارے اولاد و نسل کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد و نسل کو، تمام حاضرین اور حاضرات کو اپنے اخلاق و اعمال اور عادات و اطوار کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما، اپنے رضا اور نصیب سے دور عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے بنا عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین.